جمعرات 21 دسمبر کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ پاکستان کی عدالتوں میں 17 لاکھ کے قریب مقدمے زیر التوا، انصاف بر وقت نہ ملے تو انصاف نہیں۔ ایک سابق چیف جسٹس نے التوا کی وجہ ججوں کی کمی بتائی۔
فیسلٹیز دیں، اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کریں۔ آپ کو اچھا جو پریکٹس کر رہا ہوگا کبھی جج نہیں بنے گا، کیونکہ ہی میکس مچ مور منی ایز اے گڈ ایڈوکیٹ رادر دین ایز اے جج۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد،
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں متعدد خامیوں نے عوام کے لیے انصاف کا حصول نہایت مشکل بنا دیا ہے۔ مقدمات کی پیروی کرتے کرتے کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں، جبکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے گناہ شہری سالہ سال جیل میں گزار دیتے ہیں۔ اس وقت ملک میں 19 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ایک مقدمے کا فیصلہ آنے میں اوسطاً 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ عدالتی نظام میں اصلاح کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام سامنے نہیں آیا۔ اس بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے سابق ایڈیشنل جج شاہ خاور کہتے ہیں،
بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کوڈیفائڈ لاز ہیں، مثلا پاکستان پینل کوڈ ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، قانون شہادت آرڈر ہے، اور اسی طرح سول پروسیجر کوڈ ہے، یہ سب جو ہے یہ 19ویں صدی کی دہائی کے بنے ہوئے ہیں، اور اس میں جو پروسیجرز ہیں، ضابطے ہیں، وہ بہت لمبے ہیں، ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک جوڈیشری کا یا چیف جسٹس آف پاکستان کا یا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے۔ جتنے ہمارے قوانین ہیں، جتنے ہمارے پروسیجرل لا ہیں، ان میں جو تبدیلیاں ہونی ہیں، اس میں جو ترامیم ہونی ہیں، وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ان کے آپس میں ایک رابطہ ضرور ہونا چاہیے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ احوال بتا رہی ہیں شمائلہ جعفری۔
ڈیرہ بگٹی کی مقامی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق، نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک گھر میں داخل ہو کر مکینوں پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے، 3 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ڈیرہ بگٹی کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں طویل عرصے سے بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔
اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اقوام متحدہ کو ہاؤس آف لائز یعنی جھوٹ کا گڑھ قرار دیا ہے۔ ماجرا سنیے آصف فاروقی سے۔
اسرائیل کے وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیلی ریاست آج اقوام متحدہ میں ووٹنگ کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی جنرل اسمبلی کے آج کے فیصلے کو مسترد کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج عرب اور مسلمان ممالک کی درخواست پر 193 رکن ممالک کا خصوصی ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے حالیہ امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد پر رائے شماری کی جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس اقدام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔
جنوبی کوریا کے شہر جچن میں ایک عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد جم میں پبلک سوانا میں پھنسے ہوئے تھے، جبکہ آگ سے متاثر ہو کے کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آگ 8 منزلہ عمارت کے تہخانے کی پارکنگ میں لگی۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے ان شبہات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ پرانے ہونے والے آئی فونز کو جان بوجھ کر سست کر دیتا ہے۔ احوال بتا رہی ہیں نازش سفر۔
پرانے آئی فونز استعمال کرنے والے افراد کی جانب سے کافی عرصے سے اس بات کے شبہ کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ آئی فون اپنے پرانے فونز کی سپیڈ کم کر دیتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نئے فون خریدیں۔ آئی فون بنانے والی کمپنی نے اب اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ پرانے ماڈل کے آئی فونز کو سلو کر دیتا ہے، تاہم ایپل کا کہنا ہے کہ ایسا ان فونز کی بیٹری کی عمر زیادہ ہو جانے کے باعث کیا جاتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ صارف زیادہ عرصے تک موبائل فون سیٹ استعمال کر سکیں۔ تاہم صارفین سے یہ بات چھپانے پر ایپل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور صارفین کا کہنا ہے کہ ایپل کو یہ بات اپنے صارفین سے نہیں چھپانی چاہیے تھی۔
فلپائن میں شدید طوفانی موسم کے باعث ملک کے مشرقی ساحل پہ ایک کشتی الٹ گئی ہے، جس کے بعد 200 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ باقی افراد کی تلاش جاری ہے۔ ماجرا سنیے تہمینہ قریشی سے۔
فلپائن کے کوسٹ گارڈ کے مطابق کشتی پر 251 افراد سوار تھے۔ کوسٹ گارڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیلو جزیرے کے نزدیک مقامی کشتیوں نے فوری امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے کئی افراد کی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ امداد کی غرض سے روانہ کی جانے والی کشتیوں اور ہیلی کاپٹرز کو انتہائی خرابی موسمی صورتحال کا سامنا ہے۔ فلپائن میں موسم کی خرابی کے باعث اس سے قبل بھی کشتیاں الٹنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔
بین الاقوامی امدادی تنظیم ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یمن میں ہیضے کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد ممکنہ طور پر 1,000,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ریڈ کراس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہیضہ پھیلنے سے جنگ کا شکار افراد کی مشکلوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ملک میں پہلے ہی 80% آبادی کو خوراک، پینے کا پانی اور ایندھن کی قلت کا سامنا ہے، جبکہ انہیں طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں۔ آسٹریلیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن کی بنیاد پہ میلبورن شہر میں مصروف شاہ پہ گاڑی سے کچلنے کے واقعے کو شدت پسندی کا واقعہ قرار دیا جائے۔ یہ خبریں آپ نے
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
آج کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں سی بی آئی کی ایک عدالت نے 2G اسپیکٹرم کے الاٹمنٹ میں کھربوں روپے کے گھپلے میں سابق وزیر مواصلات سمیت سبھی ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سی بی آئی ملزموں کے خلاف بدعنوانی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پہ۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک طرف ناقص تفتیش اور کمزور شہادتیں عدل کی راہ میں حائل ہیں تو دوسری جانب طویل یا سست عدالتی عمل انصاف کی تیز رفتار فراہمی میں ایک بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ عام آدمی کے مقدمات برسوں عدالت میں چلتے رہتے ہیں اور وہ انصاف کے لیے انتظار کی سولی پر لٹکا رہتا ہے۔ اس وقت ملک میں 19,00,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ایک مقدمے کا فیصلہ آنے میں اوسطاً 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ ملک میں عدالتی نظام میں اصلاحات کا نہ ہونا کس طرح مسائل کو جنم دے رہا ہے؟ بتا رہی ہیں اسلام آباد سے فرج جاوید۔
پنجاب کے علاقے چنیوٹ کی 35 سالہ رانی بی بی آدھی سے زیادہ زندگی ایک ناکردہ جرم کی سزا میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزار چکی ہیں۔ رانی بی بی کو ان کے خاندان سمیت 1998 میں اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے والد، بھائی اور کزن کو بھی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ گزشتہ ماہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں قتل کے الزام سے بری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس خاندان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو جیل انتظامیہ کی غلطی قرار دے کر اس پر افسوس کا اظہار کیا، مگر اس سنگین غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ریاست کے پاس کوئی قانون موجود ہی نہیں۔ رانی بی بی کو عدالتی نظام سے شکوہ ہے کہ یہ رہائی ملنے میں ان کی زندگی کے قیمتی سال ضائع ہوئے۔
کسی نے بھی نہیں میری سنی فریاد، نہ میری
کسی نے میری فریاد نہیں سنی، نہ میری ماں کی سنی، نہ میرے بھائیوں کی۔ ہم کہتے رہے کہ ہم بے قصور ہیں، لیکن نہ تو قانون کو کوئی فرق پڑا، نہ جج نے کچھ سنا۔ جیل میں آئے تو اپیل کی درخواست کے لیے پولیس والے نے 400 روپے مانگے، مگر ہم اتنے مجبور تھے کہ یہ 400 روپے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے ہمارے مقدمے میں سزا کے خلاف اپیل ہی نہیں
کی۔
پنجاب کا دور دراز گاؤں ہو یا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، انصاف کے لیے عدالت کا در کھٹکھٹانے والے اپنی عمر کی پونجی ایسے ہی گنوا دیتے ہیں۔ راولپنڈی کے 73 سالہ محمد صدیق 45 سال سے اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے یعنی سی ڈی اے اور پھر عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی زمین 1961 میں سی ڈی اے نے حاصل تو کر لی، لیکن متبادل زمین آج تک نہیں دی۔
میں درخواستیں دینا رہا ہوں،
کئی درخواستیں دیتا رہا ہوں، درخواستیں یہاں وہاں کرتے کرتے سرکار نے کبھی ادھر بھیجا، کبھی ادھر۔ میں نے سی ڈی اے کے کئی چکر لگائے اور عدالت کے بھی، آج تک مجھے کوئی انصاف نہیں ملا۔
ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ انگریز دور میں بنے ان قوانین کے طویل ضابطے اور ان کی جدید دور سے عدم مطابقت، جبکہ نظام عدل میں احتساب نہ ہونا بھی انصاف کی فراہمی میں حائل ہے۔ ان قوانین اور ضابطوں کی تبدیلی کے لیے عدالتی نظام میں اصلاح کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی اقدام سامنے نہیں آیا۔ اس سوال پر کہ آخر عدالتی نظام میں اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ ہے کہاں، لاہور ہائی کورٹ کے سابق ایڈیشنل جج شاہ خاور کہتے ہیں،
یہ صرف ایک جوڈیشری کا یا چیف جسٹس آف پاکستان کا یا چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے۔ جتنے ہمارے قوانین ہیں، جتنے ہمارے پروسیجرل لا ہیں، ان میں جو تبدیلیاں ہونی ہیں، اس میں جو ترامیم ہونی ہے، وہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ان کے آپس میں ایک رابطہ ضرور ہونا چاہیے، اس لیول کے اوپر کوئی ایسی کمیٹی ضرور ہونی چاہیے جس میں صرف اور صرف جوڈیشل ریفارم جو ہے ایجنڈا ہو، اور اس کے متعلق جوڈیشری تجاویز دے اور ان تجاویز تجاویز کی روشنی میں جو پارلیمان ہے وہ قانون سازی کرے اور ان قوانین میں ترامیم کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ ایک ول ہوگی, ول ڈیولپ ہوگی گورنمنٹ کی سطح پر بھی, جوڈیشری کی سطح پر بھی اور پارلیمان کی سطح پر بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملات حل.
عدالتی نظام میں اصلاحات ایک طویل اور پیچیدہ عمل بن چکی ہیں اور مستقبل قریب میں ان میں کوئی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور اسی موضوع پر اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ناصر اسلم زاہد صاحب سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے.
دیکھیں, یہ جو کیسز پینڈنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سندھ کے نہیں ہیں. سندھ کا میں بتا دوں کہ سندھ میں ہائی کورٹ میں صرف کوئی 50,000 کیس ہوں گے سب ملا کے, اپلیکیشن وغیرہ ملا کے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے پنجاب کا, اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پریزنس کی اگر آپ وہ دیکھیں فگرز جو ہیں تو فگرز یہاں کی بہت ہی کم ہیں, یعنی اتنی کم ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت خالی, یعنی عورتوں کی تو دیکھیں یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو اگر آپ نوٹ کریں گے
جی.
کہ ٹوٹل اگر عورتیں جو ہیں وہ صرف کوئی 100 کے قریب عورتیں ہیں سندھ میں جو جیل میں ہیں, صرف 100, اور کوئی 5,000 کے قریب جو ہیں وہ مرد قیدی ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ صرف عورتوں کو پکڑا نہیں جاتا
جی.
لیکن ایسا لگتا ہے کہ عورتیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کرائم نہیں کرتی ہیں, تو اس کی وجہ ہوگی سمبڈی ایلس کین ٹیل, لیکن ہمارے ہاں خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا میں عورتیں, اور میں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے, اور جگہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں ہماری عورتوں کے کرائم کی اور جو جیل کی فگرز ہیں ہارڈلی 5%
جی. اچھا, آپ نے کہا کہ سندھ میں جو ہیں وہ کیسز اتنے سارے پینڈنگ نہیں ہیں, آپ نے پنجاب کی بات کی, تو پنجاب کی اگر ہم فگرز دیکھیں تو صرف لاہور ہائی کورٹ میں 14,00,000 سے زیادہ جو ہیں وہ پینڈنگ کیسز ہیں, تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟
نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ 14,00,000 کیسز پینڈنگ ہوں گے, اس میں اپلیکیشنز بھی ہوں گی. آئی ڈونٹ تھنک 14,00,000 کیسز پینڈنگ ہے. آپ اپلیکیشنز بھی اگر لے لیں تو واقعی ہے بھائی بیل اپلیکیشنز لے کے, ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سوٹ کتنے پینڈنگ ہے, اپیلز کتنی پینڈنگ ہے, ریویژنز کتنی پینڈنگ ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں, دیز آر کیسز. لیکن اگر آپ اپلیکیشن لے لیں تو ایڈجرنمنٹ اپلیکیشن, وہ بھی ایک نمبر لگ جاتا ہے اس کا. اس طرح دیکھیں تو لاکھوں کیسز پینڈنگ ہوتی ہیں, لیکن اس میں سے 70-80% ایسے ہیں جو فارمل اپلیکیشن.
اچھا, یہ یہ جو 14 کی جو فگر ہے یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان نے دی ہے, جنہوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں, جی پورے پاکستان میں انہوں نے جو فگر بتائی ہے وہ 19,00,000 سے زیادہ ہے, اور پنجاب کی آپ کا انہوں نے جو بتائی ہے لاہور کی خاص طور سے وہ 14,00,000 سے زیادہ ہے.
ہو سکتا ہے 14, میں وہاں کا نہیں بتاتا, لیکن یہاں کی بہت کم ہے کمپیریٹیولی. اور بہت پہلے میں نے ایک دفعہ اسٹڈی کیا تھا 2000 کے اندر, تو اس وقت پتہ چلا تھا کہ پاکستان میں کوئی پتہ نہیں سب ملا کے کوئی 10,00,000 کیسز پینڈنگ ہے سب ایوری ویئر, اور انڈیا میں 3,30,00,000 کیسز پینڈنگ. دس از دیز آر فگرز آف 2000. آپ سمجھیے کتنا فرق ہے. پاپولیشن کی بات ہے وہ تو اور ہے, لیکن پھر بھی اتنا نہیں ہے ہمارے ہاں. تو یو کین سی دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, آپ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کہ چیف جسٹس صاحب ہے, گورنمنٹ ہے, سب مل کے کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ cases have gone out of your hand. ایسا نہیں ہے کہ کیس اب آتا ہے تو 25 بعد لگے گا. ایسی کو دہلی ہائی کورٹ میں گیا ہوں, وہاں بہت بری حالت تھی. آئی واز ریئلی شاکڈ اینڈ سرپرائز کہ وہاں کتنے کیسز پینڈنگ ہیں. پتہ چلا تھا کہ 70-80 پرانے کیسز آ رہے تھے ہیئرنگ کے لیے. اٹ واز شاکنگ.
اچھا, تو یہ جو عدالتی نظام میں تاخیر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یا یہ ججوں کی ذمہ داری؟
دیکھیں یہ کمبائنڈ ہے. سب سے پہلے تو پرائیورٹی کی بات ہے. پرائیورٹی کی اس طرح بات ہے کہ اگر ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو کورٹس کھولنے ہیں, آپ کو کمپیوٹرز لگانے ہیں, لائبریریز دینی ہیں, فیسلٹیز دینی ہیں, آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے, آپ کہاں پہ گئے. بہت سارے آپ کو ملیں گے کورٹس, جو چھوٹے چھوٹے کورٹس ہیں وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بیچ میں پردہ ہے, پھر کہتے ہیں بھائی اب وہ بریک ہو گیا ہے, پردہ ڈال دیتے ہیں, اب آپ باہر چلے جائیں, اب یہ اب بریک ہو گیا ہے. تو کافی تعداد جو ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے کیس کے یعنی انفراسٹرکچر ہی ٹھیک نہیں ہے, کمپیوٹرز نہیں ہیں. پنجاب میں حالت بہتر ہے, سندھ میں ٹھیک نہیں. ہمارے جو ججز ہیں دے آر ناٹ کمپیوٹر لٹریٹ, بہت کم ہیں. کہ ٹریننگ نہیں ہوتی. حالانکہ ہمارے یہاں جوڈیشل اکیڈمی ہے, اس کے ایک جج صاحب جسٹس عارف خلجی صاحب جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں, وہاں بہت اچھی ٹریننگ ہے, لیکن ٹریننگ اس لیے نہیں ہوتی کہ اتنی چھٹی نہیں ملتی. ججز کی تعداد کم ہے, اگر ججز ہونے چاہیے 100 تو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے صرف 50 کی, تو اس لیے کسی کو آپ ایک ہفتے دو ہفتے سے زیادہ آخری پہ جیسی اپائنٹمنٹ ہوئی اس کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے, سکھر میں کر دی, لڑکانہ میں کر دی, کراچی میں کہیں کر دی, اب وہ کہتے ہیں اسے ٹریننگ پہ بھیجے, وہ کہیں بھی ٹریننگ ہے ایک ہفتے دو ہفتے, وی کانٹ سینڈ ٹریننگ فار 6 months اور 1 year. اور جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 1 سال یا 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں گیا تھا ایک دفعہ کینیڈا ایک ٹریننگ پہ, تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں پہ جو ججز ہیں ان کی تقریباً 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو اتنی تو ٹریننگ ہونی چاہیے نا. ٹریننگ کے بغیر تو بڑا مشکل ہوتا ہے, ایک وکیل ہے اس کو آپ جج بنا دیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے, ہز تھنکنگ ہے, اس کا طریقہ ہے, ہی مے بی اے پروسیکیوٹنگ مائنڈ اس کا پروسیکیوشن کی طرف ہو, تو یہ ساری ٹریننگ جو ہے وہ آپ کی جوڈیشل اکیڈمیز دیتی ہیں. ہمارے پاس ہے اچھی جوڈیشل اکیڈمی, لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ بھیج دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ جی اتنی پینڈنسی ہے کہ ہم اگر چھٹی پہ بھیج دیں اسے لمبی تو پھر خالی پڑا رہے گا کورٹ. تو اس کے لیے تھوڑی سی تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ آپ اپائنٹمنٹ کریں. بہت ساری ویکنسیز ہیں, سندھ میں اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی بے تحاشا پینڈنگ ہے. آپ نہیں کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دے شوڈ بی سم لائزون بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی جوڈیشری, کہ بھائی جوڈیشری جو ہے وہ روبسٹ ہو, وہ تیار ہو کرنے کے لیے. جوڈیشری کہتی ہے جی آپ ہمیں آپ وہ جگہ ہی نہیں دیتے. اب اور جگہ یہ ہوتا ہے, میں اور جگہ گیا ہوں کہ وہاں پوری کالونی سی بنی ہوئی ہے, اس میں کورٹس ایک طرف ہیں, دوسری طرف ریزیڈنسز ہیں, ججز جو ہیں وہ پیدل جاتے ہیں. اب ٹرانسپورٹ کی یہ پرابلم ہے کہ اب تو ذرا بہتر ہو گئی ہے, پہلے بیچارے بسوں میں جاتے تھے, رکشاؤں میں جاتے ہیں, گاڑیاں نہیں دیتے, اب تو انہوں نے گاڑی دینی شروع کر دی ہے, لیکن پھر ڈرائیور نہیں ملتا تھا, اب وہ ڈرائیور بھی ملنے شروع ہو گئے. پھر بھی خرچہ بہت ہوتا ہے اور کمپیریٹیولی بہت کم تنخواہ ہے. میرے زمانے میں تو میں جب ہائی کورٹ جج بنا تھا 1980 میں تو 5,000 تنخواہ تھی, وہ ٹھیک ہے جیسی بات. اس وقت کوئی 1,07,000 تنخواہ ہے جج میجسٹریٹ کی. اب آپ بتائیں کراچی میں اگر رہے گا اور وہ مکانی لے گا تو مکانی 30,000-40,000 روپے مہینے کا ملے گا. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہتر کریں کمپیریٹیولی ود ادر, جیسے آپ بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور لوگ ہیں فورن سروس میں, سول سروس میں ہیں, ڈپٹی کمشنرز ہیں, ان کو فیسلٹیز بہت ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جج کو فیسلٹیز نہیں ہوتی. ہاں وہ غلطی سے سارا کورٹ کے اسٹاف کو اپنے گھر پہ لگا لے, نوکروں کی طرح استعمال کرے, وہ تو غلط بات ہے, لیکن ہمارے یہاں بڑا دقت ہے خاص طور پہ سول جج میجسٹریٹ اور جو سبارڈینیٹ جوڈیشری. ہائی کورٹ کی تو بہتر ہے
جی.
اب تو ہائی کورٹ کی تنخواہ ہو گئی ہے 10.5 لاکھ ہو گئی ہے
جی.
اور 2 لاکھ ہاؤس الاؤنس ہے, وچ از ویری گڈ.
اچھا جسٹس صاحب, آپ نے بات کیا, آپ نے مجھے بتایا کہ آپ انڈیا گئے تھے تو دلی ہائی کورٹ کا جو ہے وہ بہت برا حال تھا, تو میرے پاس جو یہاں ڈیٹا ہے وہ صرف انڈیا میں 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, اور بنگلہ دیش میں یہی تعداد جو ہے وہ 31 لاکھ ہے. تو یہ کیا نظام عدل کا مسئلہ ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جن جن ملکوں میں برطانوی عدالتی نظام تھا یا ابھی بھی ہے وہیں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا دوسرے ملکوں میں حالات بہتر ہیں؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. اب جیسے میں وہاں ایک زمانے میں قازقستان گیا تھا, اس زمانے عبداللہ صاحب مرحوم ہوتے تھے چیف جسٹس, تو وہ کہنے لگے بھائی چلو تم بھی, تو مجھے بھی لے گئے وہاں. وہاں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک جج کے پاس 5 کیسز ہیں, کسی کے پاس 30 کیسز ہیں, وہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اچھا, اس کے بعد کینیڈا گیا میں. کینیڈا میں وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹریننگ پہ گیا تھا میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں چائے وائے پیے ہمارے ساتھ, اور ایک ریسٹوراں میں بلایا. میں نے کہا ریسٹوراں میں 10 بجے؟ کہنا ہمارے پاس 10 بجے ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, وی آر فری. اچھا, اور فیسلٹیز, اور کینیڈا کا مجھے معلوم ہے کیونکہ میں گیا ہوں, وہاں پینشن کے بعد اے جج ہیز اے رائٹ ٹو سے کہ آئی ول ورک, اسے کہتے ہیں آپ سپر نیومری جج کہتے ہیں. اف ہی ہیز اے رائٹ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کام کروں گا. جب وہ کام کرتا ہے تو اسے پوری فیسلٹیز ملتی ہیں, تنخواہ ملتی ہے, پلس ہی گیٹس پینشن وچ از ٹیکس فری. تو فیسلٹیز دیں, اٹریکٹ کریں. اب مجھے بتائیں, آپ اگر آج 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں ایک اچھے میجسٹریٹ یا جج, سول جج کو جو بہت اچھا کام کرتا ہے, تو وہ کیسے آئے گا اگر اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, بچے ہیں اسکول میں, اچھے اسکولوں میں نہیں بھیج سکتا, وہ پیلے اسکولوں میں بچوں کو بھیجتا ہے. تو اگر آپ جج بنانا چاہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کم از کم 10-15 لاکھ اس کی اسٹارٹنگ سیلری تو دیں
جی.
اوروں کے لیے تو ہیں آپ کے پاس پیسے, یہ میں نہیں کہتا کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے آپ کے پاس ہیں, پیسے آپ دے سکتے ہیں. اٹس اے کوشچن آف پرائیورٹی. پرائیورٹی نہیں ہے ایز فار ایز جسٹس از کنسرن. یہ سارے ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہے کہ پرائیورٹی از ناٹ دیئر. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں, آپ اسلام کہتے ہیں کہ وہ آپ کہتے ہیں نصف ایمان تو انصاف ہے, اور پھر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. تو فیسلٹیز دیں, اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کریں. آپ کو اچھا جو پریکٹس کر رہا ہوگا کبھی جج نہیں بنے گا, کیونکہ ہی میکس مچ مور منی ایز اے گڈ ایڈوکیٹ رادر دین ایز اے جج.
یہ تھے سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ناصر اسلم زاہد صاحب. اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا, جہاں سی بی آئی کی ایک عدالت نے 2G اسپیکٹرم کی الاٹمنٹ میں کھربوں روپے کے گھپلے میں سابق وزیر مواصلات سمیت سبھی ملزموں کو بری کر دیا ہے. عدالت نے کہا ہے کہ سی بی آئی ملزموں کے خلاف بدعنوانی میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی. سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے اقتدار میں 2G گھپلے کے الزام کے بعد بدعنوانی کے خلاف ایک زبردست تحریک چلی تھی اور بی جے پی اقتدار میں آئی. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
کھربوں روپے کے مبینہ گھپلے کے سوال پر ملک میں جتنے بڑے پیمانے پر تحریک چلی تھی اور بحث و مباحثے ہوئے تھے, ذیلی عدالت کا اس لحاظ سے فیصلہ بالکل غیر متوقع تھا. عدالت نے مواصلات کے سابق وزیر اے راجہ سمیت ٹیلی مواصلات کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سبھی ملزموں کو بدعنوانی کے سبھی الزامات سے بری کر دیا. ملزموں کے ایک وکیل وجے اگروال نے بتایا,
کورٹ نے کہا that I have no hesitation in holding that prosecution has miserably failed to prove any of its charge.
سر کیا
تینوں کیسوں میں بری کر دیا کورٹ نے.
All accused are absolved of all the charges.
سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کی حکومت پہ الزام تھا کہ اس نے 2G اسپیکٹرم مارکیٹ سے بہت کم قیمت پر مختلف کمپنیوں کو الاٹ کیے, جس سے حکومت کو 1,76,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. مرکزی وزیر خزانہ ارون جیٹلی نے عدالت کے فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا,
یہ تو نیتی ایسی تھی جس سے بھرشٹاچار بڑھتا تھا وہ رد کی گئی, اور سوابھاوک تھا کہ اس سے نقصان بھی ہو رہا تھا. یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سی اے جی رپورٹ کے بعد اس کو ثابت کر چکا تھا. اب اس کے لیے کرمنل لاء میں کون لائبل دوشی ہے, تو آج کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی دوشی نہیں ہے. تو مجھے پورا وشواس ہے کہ اس کی پوری جو اتہاس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تتھیوں کا ادھین کر کے جو بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے وہ اس کو ادھین کریں گے اور اپکت نرنے آگے.
سابقہ منموہن سنگھ حکومت کا کہنا تھا کہ اس نے موبائل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کا دائرہ تیزی سے وسیع کرنے کے لیے اسپیکٹرم سستی قیمتوں پر ٹیلی مواصلات کمپنیوں کو الاٹ کیے تھے. وزیر اعظم منموہن سنگھ نے عدالت کے آج کے فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کا موقف صحیح ثابت ہوا ہے. سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کہہ رہے تھے کہ مجھے خوشی ہے کہ عدالت نے قطعی غیر مبہم الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ میری حکومت کے خلاف جو بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ بے بنیاد تھا. حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بی جے پی اور سابق قومی احتساب افسر ونود رائے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام سے معافی مانگیں.
آج میری بات سے دو گئی, کوئی کرپشن نہیں, کوئی لاس نہیں, اور اگر اسکیم ہے تو جھوٹ کا اسکیم ہے, وپکش کے جھوٹ کا اور ونود رائے کے جھوٹ کا, اور ونود رائے کو آج دیش کے سامنے معافی مانگنی چاہیے. یہ پریزمپٹیو لاس کی جو تھیوری تھی اب سب غلط ثابت ہو گئی.
2G کے مبینہ گھپلے کے الزام کے بعد سماجی کارکن انا ہزارے نے منموہن سنگھ کی حکومت کے خلاف زبردست تحریک چلائی تھی جو بالآخر پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر ختم ہوئی. منموہن سنگھ کی حکومت 2G اسپیکٹرم کے الاٹمنٹ میں کسی گھپلے سے انکار کرتی رہی, لیکن وہ اپنے موقف کا مؤثر طریقے سے دفاع نہیں کر سکی تھی. ایک ایسے وقت میں جب کانگریس ایک مؤثر اپوزیشن کے طور پر ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے, عدالت کے آج کے فیصلے سے اسے زبردست اخلاقی طاقت ملی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
اور اب ٹیکنالوجی کی خبر آپ کو سناتے ہیں. ایپل نے تسلیم کیا ہے کہ وہ پرانے آئی فونز کو جان بوجھ کر سست کرتا رہا ہے. بہت سے صارفین کو پہلے ہی شک تھا کہ ایپل خود ہی ان فونز کو سست کرتا ہے تاکہ لوگ پرانے فون ترک کر کے نئے فون خریدیں. اب کمپنی نے وضاحت کی ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پرانے فونز کی بیٹریز وقت گزرنے کے ساتھ کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ فونز کو سست کر کے بیٹریوں کی زندگیوں کو طوالت دینا چاہتے ہیں. بی بی سی اردو .com کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمیم.
یہ بات اس وقت منظر عام پر آئی جب سوشل میڈیا ویب سائٹ ریڈٹ پر ایک صارف نے اپنے آئی فون 6S کی کارکردگی کے نتائج پوسٹ کیے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا فون بہت سست پڑ گیا تھا، لیکن جب اس کی بیٹری تبدیل کی گئی تو وہ پھر سے تیز ہو گیا۔ ٹیکنالوجی ویب سائٹ گیک بینچ نے کئی آئی فونز کا تجزیہ کیا، جن سے واضح ہوا کہ بعض فونز جان بوجھ کر سست کیے جا رہے ہیں۔ ایپل نے اب تصدیق کر دی ہے کہ وہ پرانے فونز کے آپریٹنگ سسٹم میں تبدیلیاں لا کر ان کی بیٹریوں کی زندگیاں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ لیتھیم آئن بیٹریاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرد موسم میں زیادہ مقدار میں مطلوبہ کرنٹ فراہم کرنے کے قابل نہیں رہتیں، جس سے فون ایک دم بند ہو سکتا ہے۔
یہ تھے عارف شمیم، سربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن،
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
یوگنڈا میں ہونے والی T20 کرکٹ لیگ اس کے مالک کی جانب سے کرکٹرز کو عدم ادائیگی کے سبب 4 میچز کے بعد ہی ختم کر دی گئی ہے، اور اس میں حصہ لینے والے پاکستانی کرکٹرز آج رات وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ ان کھلاڑیوں میں آف اسپنر سعید اجمل بھی شامل ہیں۔ سعید اجمل نے کمپالا سے بی بی سی اردو کو بتایا کہ اس لیگ کا مقصد افریقہ میں کرکٹ کو فروغ دینا بتایا گیا تھا، لیکن اس کا مالک کرکٹرز کو وعدے کے مطابق معاوضے دینے میں ناکام رہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یوگنڈا میں ہونے والی یہ لیگ آئی سی سی سے منظور شدہ تھی، جس کے بعد ہی کھلاڑیوں کو شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ پاکستان کی 19 سال سے کم عمر کی کرکٹ ٹیم حسان خان کی قیادت میں U19 ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے آج روانہ ہو رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ٹیم آسٹریلیا جائے گی اور پھر عالمی مقابلے میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ پہنچے گی۔ پاکستان کو گروپ سی میں سری لنکا، آئرلینڈ اور افغانستان کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 13 جنوری کو افغانستان کے خلاف کھیلے گی۔ دفاعی چیمپئن مینچسٹر یونائیٹڈ کو انگلش فٹبال کپ کے کوارٹر فائنل میں شکست ہو گئی۔ اسے برسٹل سٹی نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ سیمی فائنل میں برسٹل سٹی کا مقابلہ مینچسٹر سٹی سے ہوگا۔ چیلسی نے بون مت کو 2-1 سے ہرایا۔ سیمی فائنل میں آرسنل کی ٹیم چیلسی کے مد مقابل ہوگی۔ جرمن فٹبال کپ میں بھی دفاعی چیمپئن ٹیم بوروسیا ڈارٹمنڈ کو پری کوارٹر فائنل میں بائرن میونخ کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل ہفتے کے روز کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا، لیکن ویسٹ انڈین اوپنر کرس گیل کی شرکت بیماری کی وجہ سے یقینی نہیں۔ کرس گیل پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 22 رنز بنا پائے تھے۔ وہ میچ نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں سے جیتا تھا۔ آئی سی سی نے آسٹریلیا کی ایلس پیری کو سال کی بہترین خاتون کرکٹر قرار دیا ہے۔ پیری نے سڈنی میں کھیلے گئے خواتین ٹیسٹ میچ میں ناقابل شکست ڈبل سینچری اسکور کی تھی۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنوبی کوریا کی فوج نے شمالی کوریا کے سرحدی محافظوں پر ایک اس وقت خبردار کرنے کے بعد فائرنگ کی ہے جب وہ بھاگ کر ایک فوجی کو تلاش کر رہے تھے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ، نادیہ سلیمان۔
پاکستان میں اس وقت 19 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ایک مقدمے کا فیصلہ آنے میں اوسطاً 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرا بگٹی میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے اقوام متحدہ کو جھوٹ کا گڑھ قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے حالیہ امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد پر رائے شماری کی جائے گی۔ جنوبی کوریا کے شہر جیچن میں ایک عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پرانے ہونے والے آئی فونز کو جان بوجھ کر سست کر دیتا ہے۔ امدادی تنظیم ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یمن میں ہزے کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ اور اب رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا، جہاں ضلع ڈیرہ بگٹی میں مسلح افراد کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے ٹوبہ نوخانی میں پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی کے انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے۔ اہلکار کے مطابق مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے اور گھر کے مکینوں پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے، 3 خواتین اور 1 مرد شامل تھا۔ اہلکار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ مارے جانے والے افراد میں خاندان کا سربراہ بھی شامل تھا، جو کہ سرکار کے ایک عامی شخص کا رشتہ دار تھا۔ اس علاقے میں ایک گاڑی بارودی سرنگ سے بھی ٹکرا گئی۔ سرکاری حکام کے مطابق بارودی سرنگ کے دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس گاڑی میں فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری کلدم بلوچ لبریشن ٹائیگر نامی تنظیم نے قبول کی ہے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا،
اور اس طرح عورتوں کو بچوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا، یہ کہاں کی بلوچیت ہے؟ یہ را فنڈڈ لشکر ہے، را سے پیسے لیے ہوں گے۔
ڈیرہ بگٹی میں گزشتہ روز گیس کے ایک پائپ لائن کو بھی دھماک خیز مواد سے نقصان پہنچایا گیا تھا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی تھی۔ ڈیرہ بگٹی کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں طویل عرصے سے بدامنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ سرکاری میڈیا پر اس خبر کے چلنے کے باوجود کہ آج قبائلی علاقوں میں اصلاحات سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوا۔ اب اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں فاٹا اصلاحات بل کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسلام آباد سے ہارون رشید کی رپورٹ۔
حکومت کی حالیہ تیز ہوئی کوششوں سے تو بظاہر لگتا ہے کہ وہ فاٹا اصلاحات پر جلد عمل درآمد کروانے کی خواہش مند ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی جیسے اتحادیوں کے اختلاف کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہی۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس جب شروع ہوا تو حزب اختلاف نے ایک مرتبہ پھر فاٹا اصلاحات کے بل کی ایجنڈے پر موجود نہ ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اس سے کورم پورا نہ ہونے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ احتجاج سے قبل اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر نے کہا کہ قومی خزانے سے بھاری رقم ایوان پر خرچ ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ قومی اسمبلی کے ایجنڈے سے فاٹا اصلاحات راتوں رات نکال دی جاتی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے سیفران عبدالقادر بلوچ نے اس موقع پر ایوان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بل بہت جلد ایوان میں پیش کر دیا جائے گا۔
فاٹا ریفارمز انشاءاللہ ہوں گے، ہر صورت میں ہوں گے، یہ ہماری پارٹی کرے گی، اس کی کریڈٹ ہماری ہے، اس کی کریڈٹ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، اور یہ چیز لوگ بھول جائیں۔ اور یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے کہ اپوزیشن ہمارے اوپر پریشر ڈال رہی ہے، اس کے پریشر کے مطابق ہم کاروائی کر رہے ہیں۔ ان کو تو کبھی جناب اسپیکر توفیق ہی نہیں ہوا، 3 مرتبہ ان کی حکومت اس سے پہلے بھی آئی، اس سے پہلے 2-3 پارٹیوں کی حکومتیں آئی ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوا کہ اس سبجیکٹ کے اوپر وہ کوئی کاروائی کرے یا کوئی بل لائے۔ یہ بیڑا ہم لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو پار کریں گے انشاءاللہ۔ پار ہوگا اور ایسے پار ہوگا کہ قبائلی عوام کے مفاد کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق، ان کے ترجیحات کے مطابق۔
عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ اپوزیشن کی 3 بار حکومت آئی، لیکن انہیں کبھی فاٹا بل لانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ فاٹا کے لوگوں کو جو حقوق ملنے ہیں مل جائیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کل جمعیت علماء اسلام اور قبائلی رہنماؤں سے ایک ملاقات میں اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اب مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات میں فاٹا اصلاح اصلاحات پر بات ہوگی۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
اور اب رخ کرتے ہیں پشاور کا، جہاں ڈان نیوز کے رپورٹر کو نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکی آمیز ٹیلیفون کالز موصول ہوئی ہیں، جس کی شکایت انہوں نے مقامی پولیس تھانے میں درج کرا دی ہے۔ عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
حسن فرحان ڈان نیوز چینل میں کرائم رپورٹر ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ چند روز پہلے انہیں بغیر شناخت یا نو کالر آئی ڈی سے فون آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فون کرنے والے شخص نے کہا کہ تمہاری خبریں صحیح نہیں ہیں اور آئندہ ایسی خبریں نہ دینا۔
مارنے وغیرہ کی باتیں انہوں نے کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ خبریں تو میں نے سمپل سی دی ہیں، اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہ میرے ملک کے خلاف ہے، نہ کسی اور ادارے کے خلاف ہے، نہ پولیس کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح خبریں مت دیا کریں، آپ نے پہلے بھی اس طرح کی ایک خبر دی تھی، اور یہ پھر ہم جو ہیں آپ کو اس طرح کریں گے، بس اسی قسم کی دھمکیاں دی ہیں مجھے۔
انہوں نے اس واقعے کی خبر اپنے بیورو چیف اور ادارے کو دی، اور اس کے بعد انہوں نے پولیس حکام کو آگاہ کرتے ہوئے مقامی تھانے میں رپورٹ بھی درج کرا دی ہے۔ حسن فرحان نے بتایا کہ انہوں نے زرعی تربیتی مرکز پر حملے کے بعد دو خبریں دی تھیں۔ ایک خبر یہ تھی کہ اس حملے میں ملوث 6 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ایک خبر اس رکشہ کے بارے میں تھی جسے حملہ آوروں نے اس کارروائی کے لیے استعمال کیا تھا۔ خیبر پختونخوا اور پاکستان میں صحافیوں کو آئے روز ان کی خبروں کے حوالے سے دھمکیاں موصول ہوتی رہتی ہیں، اور صرف یہی نہیں، متعدد صحافیوں کو ہلاک اور مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اب ذکر کرتے ہیں آسٹریلیا کا، جہاں شہر میلبرن کے مرکزی علاقے میں ایک شخص نے اپنی گاڑی جان بوجھ کر پیدل افراد پر چڑھا دی، جس میں درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واقعے میں گاڑی کے ڈرائیور سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملہ آور کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے تعلق نہیں۔ آسٹریلیا میں یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ملک میں باکسنگ اور کرکٹ کے بڑے مقابلوں کے علاوہ کرسمس کے سلسلے میں بھی تیاریاں عروج پر ہیں۔ واقعے کے حوالے سے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ نازش سفر کی زبانی۔
واقعہ ریاست وکٹوریا کے دارالحکومت میلبرن کے ایک ریلوے اسٹیشن کے باہر فلنڈرز اسٹریٹ کے مصروف ترین علاقے میں پیش آیا، جب مقامی وقت کے مطابق شام کے 4:30 بجے تھے۔ میلبرن میں پولیس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ان کے اہلکاروں کے مطابق گاڑی میں ایک ہی شخص سوار تھا، جس نے جان بوجھ کر پیدل افراد پر چڑھائی کر دی۔ واقعے کے بعد جمع کی گئی تصویروں کے مطابق موقع پر ایک بڑی تعداد میں افراد کو ایک سفید رنگ کی گاڑی کے قریب زمین پر گرا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ موقع پر موجود ایک عینی شاہد نے بتایا،
ایک سفید رنگ کی سوزوکی ایس یو وی تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آئی اور پیدل افراد کے ہجوم پر بس چڑھ دوڑی۔ ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ بریک لگائے یا ایک طرف ہو جائے، بس رونتی چلی گئی۔ یہ صرف اس وقت رکی جب لوگوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ اسے رکنا پڑا۔ سخت افراتفری مچ گئی۔
ایک اور عینی شاہد کے مطابق تمام واقعہ صرف 15 سیکنڈ میں پیش آیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 32 سالہ حملہ آور افغان نژاد آسٹریلوی شہری تھا، جسے موقع پر مزاحمت کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اسے ماضی میں ذہنی امراض کا سامنا رہا ہے اور وہ منشیات کا استعمال کرتا رہا ہے، لیکن اس کا دہشت گردی سے تعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ اس واقعے میں ایک اور 24 سالہ شخص کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جو اس واقعے کی فلم بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک تھیلے میں کئی چاقو تھے۔ بعد میں بتایا گیا کہ اس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں، البتہ وہ اب بھی تفتیش میں معاونت کے لیے پولیس کے ساتھ ہے۔ واقعے کے بعد ریاست وکٹوریا کے وزیر اعظم ڈینیل اینڈریوز نے ایک نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میلبرن کے عوام ایسے حملوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔
This is horrific. It's evil. I'm confident that we will go about our business and we will celebrate Christmas.
یہ بہت بھیانک ہے، یہ بدترین واقعہ ہے۔ مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم اپنا کاروباری زندگی جاری رکھیں گے اور ہم کرسمس منائیں گے۔ ہم باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ میں موجود ہوں گے اور شمع کی روشنی میں اپنے دعائیہ گیت گائیں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوشی کا تہوار منائیں گے۔ لیکن ہم سب ان کو بھی یاد رکھیں گے جن کی زندگیاں آج فلنڈر اسٹریٹ کے بزدلانہ واقعے میں متاثر ہوئیں اور ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئیں۔
آسٹریلیا کے وزیراعظم میلکم ٹرن بل نے بھی ٹویٹر پر متاثرہ افراد کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں سے زیادہ تر کی حالت نازک ہے، جبکہ ایک بچہ بھی زخمیوں میں شامل ہے، جسے سر میں شدید چوٹ کے ساتھ اسپتال لے جایا گیا۔ آسٹریلیا میں اس وقت کرکٹ اور باکسنگ کے بڑے مقابلوں کے ساتھ क्रिसमस के हवाले से तकरीबात की गहमा गहमी है। इस तनाजुर में पुलिस ने कहा है कि सैकड़ों की तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है और सिक्योरिटी का गैर मामूली खतरा नहीं है।
तफसील आप नाज़िर सफ़र से सुन रहे थे। देखते हैं हमारी वेबसाइट bbc.com पर आप कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। एक खबर है जिसमें आपकी दिलचस्पी बहुत नज़र आ रही है और वो ये है कि इंडिया में गले लगाने को गैर अखलाकी रवैया कहकर एक तालिबे इल्म को स्कूल से निकाल दिया गया है। स्कूल का काम था, मेरी दोस्त काम कर रही थी, काम ख़त्म होने के बाद मैंने पूछा कि तुमने ये कैसे किया, फिर मैंने उसे गले लगा लिया और तारीफ़ की। क्या किसी को गले लगाना और ये कहना कि आपने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है जुर्म है? ये अल्फाज हैं उम्मत के जो 12वीं के तालिबे इल्म हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। उम्मत कहते हैं, मेरे दिमाग में कुछ भी गलत नहीं था, मैंने इसे असातिज़ा के कमरे के बाहर गले लगाया। केरला के स्कूल के दो बच्चों को अगस्त में स्कूल से मुअत्तल कर दिया गया था। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। और अब वक्त हुआ है सबा रहमत के हफ्तेवार प्रोग्राम आपकी बात का, आइए सुनते हैं।
बीबीसी उर्दू के तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम आपकी बात में सबा रहमत का सलाम। आइए शुरू करते हैं पाकिस्तान के सुबह बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में चर्च में होने वाले हमले की मजम्मत करते हुए हमारे इंसामे की कॉल से।
मेरा नाम शौजा बस्करी और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। क्वेटा में चर्च पर होने वाले खुदकुश हमलों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पहले ही मुल्क जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफों का, परेशानियों का, बीमारियों का और अमवात का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में फिर एक ऐसे तबके पर हमला करना जो पहले ही पाकिस्तान की तकलीफ से अकलियत है, ये जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हम क्या पैगाम दे रहे हैं अपनी अकलियतों को, ये कि हम आपकी खुशियों में शरीक नहीं है बल्कि हम आपके दुखों में बढ़ावा देने वाले हैं। ये जिन लोगों ने ऐसा किया है वो बहरहाल इस्लाम और पाकिस्तान के तो को हमदर्द नहीं है, वो पता नहीं किसकी हमदर्द है और पता नहीं किस इस्लाम और किस पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की अकलियतों को, पाकिस्तान के शहरियों को शहीद करके उनकी जाने लेकर।
और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ही हमारे एक और सामे पाकिस्तान में अकलियतों पर होने वाले हमले से मुतल्लिक बात करते हुए अपना पैगाम भेजते हैं।
मेरा नाम जफीर भट्ट है। मैं इसको यूं ही देखता हूं कि अगर माइनॉरिटीज को हम इस तरह ट्रीट करेंगे तो कल को हमें उनसे मुल्क को सर्व नहीं करवा सकते, क्योंकि माइनॉरिटीज आर इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जब वो इस तरह फेस करेंगे प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान के अंदर तो कल को फिर वो पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकते। मोटिवेशन होगी वो उस तरह नहीं होगी जिस तरह बाकी पाकिस्तान के शहरियों की होती है, कि अब ये धमाके किसी मस्जिद में हो या फिर चर्च में हो, हम उस तरह महसूस नहीं करते जिस तरह हम ये 10 साल पहले करते थे। ये सबसे बड़ा नुकसान जो दहशतगर्दी ने हमें किया है कि वो हमारी सेंसिटिविटी खत्म कर दी है।
रावलपिंडी से आयोशा राणा भी चर्च में होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार करती हैं।
मैं चर्च पर जो हमला हुआ है, धमाका हुआ है, उसकी मजम्मत करते हुए यही कहूंगी कि हमारी जो मासूम का वर्ड यूज करूंगी तो कौम हमारी मासूम है, उनको इन चीजों से कोई लिंक नहीं कि मुल्क में क्या हो रहा है। वो अपने काम पे चल रहे हैं लेकिन उनको इस चीज की सेफ्टी नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं, घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इन सियासतदानों की वजह से। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ।
क्वेटा में चर्च पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक मजम्मत और अफसोस का इजहार करते हुए हमारे सामीन के पैगामात तो सुने आपने, आइए अब हुकूमत पाकिस्तान से मुखातिब हमारी इन सामी की कॉल सुनते हैं।
मेरा नाम मीना प्यारा है। हुकूमत से मुझे ये कहना है कि भी औरतों के जितने मसले मसाइल हैं इनको देखें, चेंजिंग तो हुई है लेकिन काफ़ी सारी अभी भी चेंजिंग बाकी है, वो भी होनी चाहिए और बहुत सारे मसले मसाइलों का सामना औरतों को करना पड़ता है। तो मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा इस पर ज़रा गौर फरमाएं।
ये तो थी समीना जिन्होंने माशरे में दरपेश खवातीन के मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो चाही। और जब बात ख्वातीन की हो रही है तो लड़कियों की तालीम के हुसूल के लिए फ़िक्रमंद हमारे एक सामे जिनका नाम इरफान है अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाते हुए क्या कहते हैं, सुनिए।
गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए सेटअप है वो बिल्कुल एक एक्टिव नहीं है। उसमें यह काम अगर बात करें अपने रिमोट एरियाज की, लाइक इज दैट के पंजाब के कुछ एरियाज हैं, सिंध है, केपीके है, गिलगित बल्तिस्तान है, तो इन एरियाज में जो गर्ल्स की एजुकेशन के लिए काम किया जाता है वो बहुत ही स्लो है। इनके खवातीन किसी भी एक कामयाब मर्द के लिए के पीछे जो है एक कामयाब औरत का हाथ होता है। تو اس کے لیے ہمیں جو ہے خواتین کی تعلیم کے لیے ہمیں بہتر سے بہتر اقدامات کرنے چاہیے.
ارے جناب چاہے جیسے بھی صحیح, ان کے مطابق تو مردوں کی کامیابی کے لیے عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. چلیے اب جاتے جاتے صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک ہماری سامع معاشرے میں لڑکیوں کے کام کرنے سے متعلق کیا پیغام بھیجتی ہیں, سنیے.
تو میرا نام علی ہزمان خان ہے, اور تو جتنی بھی میری آنے والی جو میری سسٹرز ہیں, میری چھوٹی بہنیں ہیں, ان کو میں یہی فیور کروں گی اور ان کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ لازمی جاب کریں, چاہے وہ کچن کی فارم میں ہو سکتی ہے, چاہے وہ آفس جاب ہو سکتی ہے, کسی بھی مطلب طرح سے آپ لوگ اپنی تعلیم کو آگے آگے مزید چلیں, لیکن ساتھ ساتھ جاب بھی کریں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کے معروف کوپیما محمد علی ستپارا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کے بلند ترین مقام یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کو موسم سرما میں بغیر آکسیجن کے سر کریں گے. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
محمد علی ستپارا نے پاکستان کی کئی پہاڑی چوٹیاں موسم سرما میں بغیر آکسیجن کے سر کی ہیں, اور یہی وجہ ہے ان کے اعتماد کی کہ وہ ماؤنٹ ایورسٹ بھی موسم سرما میں ہی اور بغیر آکسیجن کے سر کر سکتے ہیں.
اس کو آج تک ماؤنٹ ایورسٹ کو جو ہے وداؤٹ آکسیجن ورلڈ میں جو ہے کوئی کلائمبر نہیں کر سکا. اس ماؤنٹین کو جیسے کہ ننگا پربر نہیں ہو سکا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 2016 میں جو ہے یہ ورلڈ ریکارڈ بنایا. تو یہ ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر جو ہے ونٹر میں کوئی کلائم کر ہی نہیں سکا وداؤٹ آکسیجن. تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے.
الپائن فیڈریشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری کرار حیدری نے بتایا کہ یہ کام کوہ پیمائی کے شعبے میں کتنا اہم اور مشکل ہے.
جب یہ ساری کلائمبنگ اچیومنٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کوئی بھی ریکارڈ ہے, کوئی بھی کھیل ہے, اس میں ایک ہر بندے کا ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جنون ہوتا ہے کہ اس کو ریکارڈ بریک کرے. تو اب یہ آخری جو اس کا رہ گیا ہے ونٹر میں کلائم ماؤنٹ ایورسٹ, پاکستان میں K2 رہ گیا ہے اور ایورسٹ جو ہے وہ, تو اس کو ونٹر میں کلائم کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے.
چند ماہ قبل پاکستان کے معمر ترین کوہ پیما عبدالجبار بھٹی بھی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر چکے ہیں, لیکن انہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے شدید خراب حالت میں بیس کیمپ لایا گیا تھا. اب محمد علی ستپارا وہی ماؤنٹ ایورسٹ بغیر آکسیجن کے کیسے سر کر پائیں گے, اس سوال کا جواب ان کی اس مہم سے واپسی پر ہی مل سکے گا. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں. پاکستان میں شدت پسند تنظیموں اور ان کے سہولت کاروں کا صفائی کرنے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن رد الفساد کی وجہ سے ملک میں عمومی طور پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں کافی حد تک کمی تو آئی ہے, تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کے حامی افراد پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے. یہ آپریشن کس حد تک مؤثر اور اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے ساتھی رفعت اللہ اورگزئی نے.
گزشتہ سال کے آخر میں فوج کے موجودہ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا کی طرف سے فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد آپریشن ضرب عزب کے تحت ملک بھر میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا. تاہم سال 2017 کے ابتدائی دو ماہ میں ملک میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں اچانک تیزی آئی اور شدت پسند تنظیموں نے ایک ہی دن میں پشاور سے لے کر کراچی اور پھر بلوچستان تک اہم سرکاری اور شہری اہداف کو نشانہ بنایا, جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید دہشت گرد پھر سے منظم ہو رہے ہیں. ان حملوں میں لاہور میں چیرنگ کراس میں ہونے والے واقعہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہے, جس میں 18 افراد ہلاک ہوئے. یہ واقعات ایسے وقت پیش آئے جب ملک کی بیشتر آبادی یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ضرب عزب کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے. تاہم ان بڑھتی ہوئی واقعات کے تناظر میں فروری 2017 میں فوج کی طرف سے آپریشن رد الفساد کے نام سے ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔
آپریشن رد الفساد سے نئے دور کا آغاز ہوا ہے، یہ کہنا ہے آرمی چیف کا۔
عداوت کی جگہ نہیں زمین پہ، نہ نفرت کی وجہ لکھی کہیں پہ۔
اس آپریشن کے بڑے اہداف میں ملک کے مختلف علاقوں میں قائم شدت پسندوں کے سلیپر سیلز اور ان کی سہولت کاروں کا خاتمہ کرنا تھا۔ آپریشن رد الفساد میں اب تک بیشتر کاروائیاں انٹیلیجنس معلومات کے تحت کی جا رہی ہیں، اور جس کا دائرہ فاٹا اور خیبر پختونخوا سے لے کر کراچی، بلوچستان اور پنجاب کی صوبوں تک پھیلا دیا گیا ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ رد الفساد کا مقصد نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرانا ہے، اور یہ کہ اس آپریشن سے سرحد کی سیکیورٹی بھی یقینی بنانا ہے۔ دفاعی امور کی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد کا کہنا ہے کہ رد الفساد کے تحت ہونے والی بیشتر کاروائیاں کامیاب رہی ہیں، لیکن جہاں تک دہشت گردی کے منبع اور جڑ کا تعلق ہے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے۔
کامیابی اس نے بڑی حاصل کی ہے، مطلب تک اگر آپ دیکھیں کافی سارے، اگر آپ اخباروں میں اور باقی میڈیا میں سنیں یا پڑھیں تو اس میں کافی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں کہ جس میں دہشت گرد وقت سے پہلے پکڑے گئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ کارروائی کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی آپ جال پھیلائیں اس میں سے کچھ نہ کچھ نکل جائیں گے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ پشاور میں دو حملے حالیہ دنوں میں ہوئے، اس کے پہلے کوئٹہ میں آپ نے دیکھا دو پہلے پہ حملے ہوئے، اور کوئٹہ میں تو بلکہ بلوچستان میں زیادہ حملے ہوئے ہیں اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا ہب ہے جو دہشت گردی کا وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے 10 دفعہ، اگر آپ کو خوش قسمت ہونا پڑتا ہے کہ آپ 10 کو پکڑ لیں، لیکن دشمن کو صرف 1 دفعہ خوش قسمت ہونا پڑتا ہے، وہ بیچ میں سے نکل گیا، اس نے جیسے یہ پشاور میں حملہ کر دیا یا کوئٹہ میں حملہ کر دیا، یہ کامیابی حاصل کر دیا۔
بریگیڈیئر سعد محمد نے مزید کہا کہ فوج بلے کتنی ہی آپریشن کیوں نہ کریں، دہشت گردی کے واقعات کا روکنا مشکل نظر آتا ہے۔
چھوٹے گروپ بیچ میں سے نکلیں گے اور اس قسم کے ٹارگیٹڈ واقعات کریں گے، اس کا ہب کہیں اور ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کا ہب جو ہے، اگر آپ افغانستان سے بات کریں گے وہ کہہ رہی ہے ہمارا اندر جو مسائل ہیں اس کا ہب جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں تھوڑی بہت جو ہے لچک دکھانی پڑے گی پالیسی میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں جانا پڑے گا افغانستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور یہ تصادم کی صورتحال جو ہے اس کو بند کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے موقف میں تھوڑی سی جو ہے نرمی لے کے آئیں، ہمارے جو افغانستان میں جو مسائل ہیں، ہمیں اگر کوئی تشویش ہے وہاں پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے افغانستان میں صرف رسوخ استعمال کر رہا ہے حقانی نیٹ ورک کے تھرو، تو پھر یہ بہت فراڈ پالیسی ہے، اس کے اوپر سوچ وچار کرنی چاہیے۔
پاکستان میں آپریشن رد الفساد کے بعد عوامی مقامات پر اگرچہ بڑے بڑے دھماکوں اور واقعات میں کافی حد تک کمی نظر آ رہی ہے، لیکن ہدفی یا ٹارگیٹڈ واقعات کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ان واقعات میں زیادہ تر پولیس، فوج اور حکومتی حامی افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پشاور میں حالیہ دنوں میں دو بڑے واقعات رونما ہوئے جس میں پولیس کے AIG اور زرعی تربیت ادارے پر حملے شامل ہیں۔ ان حملوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ شاید عسکری تنظیمیں پھر سے اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شدت پسندی پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تحقیقار عامر رانا کا کہنا ہے کہ رد الفساد میں مرکزی توجہ شدت پسند تنظیموں کے سہولت کاروں یا ان کے سپورٹ گروپوں پر رکھی گئی۔
کئی جو دہشت گرد سیل تھے وہ ان کو ختم کرنے کے اندر مدد ملی ہے، چونکہ اس کے مقاصد بڑے وائڈ تھے اور کوئی اس کا فوکس وہ کوئی ایسے گروپ نہیں تھے جو پاکستان میں دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں۔ تو اس سے اس میں تھوڑا سا کنسرن رہا ہے کہ سپورٹ نیٹ ورک کو آپ جب ٹارگیٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اصلی جو گروپ ہیں، انڈیویجولز ہیں، کیا وہ ان کو تو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ اس آپریشن کی راہ کے اندر سے نکل کے افغانستان چلے جائیں یا کسی اور جگہ پہ کنسنٹریٹ کر لیں, تو یہ اس کے اندر ایک تحفظ رہا ہے.
ادھر آپریشن رد الفساد کا ایک بنیادی نقطہ پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی بڑھانا اور اس کو محفوظ بنانا بھی رہا ہے. ڈیفرنٹ لائن کے نام سے منسوب پاک افغان بارڈر دونوں ممالک کے درمیان زیادہ تر مسائل کا جڑ رہا ہے. پاکستان الزام لگاتا رہا ہے کہ ملک کے اندر ہونے والے بیشتر واقعات کی منصوبہ بندی سرحد پار افغانستان میں ہوتی رہی ہیں اور جہاں سے دہشت گرد سرحد پار کر کے یہاں حملوں میں ملوث رہے ہیں. پاکستان نے ان واقعات پر قابو پانے کے لیے حالیہ دنوں میں پاک افغان سرحد پر باڑ اور جدید آلات لگانے کا کام تیز کر دیا ہے. سینئر صحافی اور مصنف عقیل یوسفزئی کا کہنا ہے کہ یہ بیانیاں ہی غلط ہیں کہ پاکستان میں تمام دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے. انہوں نے کہا,
پاکستان میں تقریباً 70 کے قریب بین تنظیمیں ہیں جو پاکستان کی اپنی وزیر داخلہ نے ڈکلیئر کی ہے. یہاں کے جو سرچشمے ہیں, جو مراکز ہیں اس بیانیے کے یا شدت پسندی کی, وہ ابھی تک نہ صرف موجود ہے بلکہ پاکستان کی ریاست پر ان کی سرپرستی کا یا ان کے ساتھ نرم رویے کا الزام بھی لگتا رہا ہے. تو میرے خیال میں بارڈر فکسنگ کا جو ایشو ہے وہ ٹیررزم کے خاتمے میں یا اس کی کمی میں کوئی مؤثر فارمولہ ثابت نہیں ہو رہا.
عقیل یوسفزئی نے مزید کہا کہ ابتدا میں نیشنل ایکشن پلان پر آپریشن اور آئی ڈی پیز کی بحالی کی حد تک تو عمل درآمد نظر آیا, لیکن جو دیگر نکات ہیں ان پر توجہ نہیں دی گئی اور شاید یہی خامی رد الفساد میں بھی نظر آ رہی ہے.
بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کو بہت طول دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپریشن ویوز کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں پورے علاقے کو پاٹا کو کلیئر کرا دیں گے, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تقریباً 2-3 سال ہونے کو ہے مگر ابھی تک ہم پاٹا کے حالات کو اور وہاں پر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو تسلی بخش نہیں کہہ سکتے. اور دوسری جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سوات آپریشن کو کتنے محدود وقت میں نہ صرف یہ کہ مکمل کیا گیا تھا بلکہ لوگوں کی واپسی بھی ہوئی تھی. تعمیری نو کا جو سلسلہ تھا وہ مثالی رہا تھا. ہمیں وہ نتائج یا وہ اثرات دکھائی نہیں دے رہے جس کے آرمی کے لیول پر تعریف کی جا رہی ہے یا دعوے کیے جا رہے ہیں.
ادھر عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران آپریشن رد الفساد کے تحت ملک بھر میں 70 بڑے آپریشن اور 18,000 سے زیادہ انٹیلیجنس معلومات پر مشتمل کاروائیاں کی گئی ہیں, جس میں 20,000 سے زیادہ چھوٹے بڑے ہتھیار برآمد کیے گئے. عرفت اللہ ارکزئی, بی بی سی, پشاور.
کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں سمرہ فاطمہ. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے مائک ایٹلی اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلمان سے سنیے.
پاکستان میں اس وقت 19 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں, جبکہ ایک مقدمے کا فیصلہ آنے میں اوسطاً 15 سے 20 سال لگ جاتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں تشدد کے ایک واقعے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اقوام متحدہ کو جھوٹ کا گڑھ قرار دیا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف قرارداد پر رائے شماری کی جائے گی. جنوبی کوریا کے شہر جیچن میں میں ایک عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پرانے ہونے والے آئی فونز کو جان بوجھ کر سست کر دیتا ہے۔ امدادی تنظیم ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ یمن میں ہیضے کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔